هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم 22 پارے کا مطالعہ کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے بہت برکتوں والی ہے، اس کے ساتھ خیر و بھلائی وابستہ ہے. لیکن اسے کیوں اتارا گیا ہے؟ لیتدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں، اس سے اپنی زندگی کی راہیں آسان کرنے کے لیے سبق لیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو ہمارے لیے بھی مبارک بنا دے، ہم اس میں غور و فکر کے قابل ہو سکیں، اور اس سے واقعی صحیح معنوں میں وہ سبق حاصل کریں جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں پارہ نمبر 22 کو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. ازواج مطہرات کے متعلق بات ہو رہی تھی پچھلے پارے کے اختتام پر، یہاں دوبارہ انہی سے اللہ سبحانہ تعالی کا خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یا آپ کی بیویوں، تم میں سے جو اچھے کام کرے گی، نیک کام کرے گی، اللہ رسول کی فرما برداری کے کام کرے گی، ہم اس کو اجر بھی دگنا دیں گے. کیونکہ ازواج مطہرات ایک قائدانہ مقام پر تھی، وہ امت کی بیٹیوں کے لیے، امت کی خواتین کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں. تو جو شخص جتنے بڑے درجے پر ہوتا ہے، اس کی قربانیاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے. اس کا عمل صرف اس کا اپنا ذاتی عمل نہیں رہ جاتا، بلکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر راہ پکڑتے ہیں. تو اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے اور دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، تو جتنے بھی فالوورز ہوں گے، ان کی جو نیکیاں ہیں، ان کے اجر کا بھی ایک حصہ لیڈر کو ملے گا. تو اس لیے یہاں ازواج مطہرات کو دوہرے اجر کی بشارت دی جا رہی ہے. پھر فرمایا، یا نساء النبی لستنک احد من النساء. نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو. یعنی مردوں کے ساتھ بات چیت کی ضرورت تو پڑتی تھی ازواج مطہرات کو، اور بہت سے لوگ آپ سے دینی مسائل بھی سیکھتے تھے، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو اس لیے ان کو مزید محتاط رہنے کی تلقین کی گئی کہ چونکہ تمہارا رتبہ اور مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے تمہارے اندر احتیاط کا درجہ بھی اور زیادہ ہونا چاہیے. جب کبھی کسی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بے تکلفی سے بات نہ کرو، بلکہ درست طریقے پر، معروف طریقے پر بات کرو، تاکہ کوئی ایسا شخص جس کے دل میں نفاق ہو، وہ کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، یا اس کے دل میں تمہارے بارے میں کوئی برا خیال نہ جائے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. یعنی دور جاہلیت میں جس طرح خواتین اپنے حسن کو نمایاں کرتی تھی، اے ازواج مطہرات، تم ان کی پیروی نہیں کرو گی، اپنے حسن کو دوسروں کو نہیں دکھاؤ گی، اسی طرح اپنے لباس اور زیور کی جو زینت ہے، اس کو بھی کسی کے سامنے نمایاں نہیں کرو گی، اور دیگر بھی کسی طریقے سے دوسری خواتین کے لیے بھی چونکہ ازواج مطہرات رہنما ہیں، اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کریں گی کہ جس سے امت کی باقی بیٹیاں بھی اس راہ پر چلیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہ ہو. اس لیے خاص طور پر بہت واضح الفاظ میں ان کو ہدایات دے دی گئیں کہ دور جاہلیت کے طریقے ختم، اب یہ اسلام کی روشنی کا زمانہ ہے، تو آپ کا طرز عمل بھی اس کے مطابق ہوگا. اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ نور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمان خواتین کو اپنی زیب و زینت کے اظہار سے منع کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمیوں کی ہلاکت کے متعلق کچھ نہ پوچھو، ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو اور وہ اس کی تمام دنیاوی ضروریات میں اس کی کفایت کرتا ہو، یعنی اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہو، اور وہ اس کے پیچھے دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت ظاہر کرتی پھرے. پھر فرمایا، اور نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ یہ سارے احکامات کیوں دے رہا ہے؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یعنی یہ سارے احکامات اس لیے ہیں تاکہ ظاہر میں، باطن میں، روحانی طور پر، اخلاقی طور پر ازواج مطہرات ایک بلند مقام پر ہوں اور ان کے درجات بہت عظیم ہوں اور ان سے ہر طرح کی نجاست دور ہو جائے. اور کرو کیا؟ یاد رکھو، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں. اللہ کی آیات سے مراد تو قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو آپ قرآن کی وضاحت میں یا ویسے عام طور پر مختلف امور کے بارے میں رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے. یعنی جو باتیں آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں، جو دین سیکھا سکھایا جا رہا ہے، تم بھی اس کا ایک حصہ بنو اور تم ان باتوں کو خود بھی یاد رکھو، خود بھی ان کا ذکر کرو اور آگے بھی ان کا چرچا کرو. کیونکہ بہت سی ازواج مطہرات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہونے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ براہ راست آپ سے رہنمائی حاصل کریں اور پھر امت کے لیے رہنمائی کا کام دیں. بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. اس کے بعد عام مومن مردوں اور عورتوں کی کچھ صفات کا ذکر ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما. یہاں 10 الفاظ میں اسلام کی ساری بنیادی تعلیم دے دی گئی. عقیدے اور کردار کے اعتبار سے جو بھی ایک بندہ مومن اور مومنہ سے جو کچھ بھی مطلوب ہے، اس سب کا یہاں ایک جگہ ذکر کر دیا گیا. اور یہاں صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کر کے ان صفات کو نمایاں کیا گیا کہ ہر مسلمان عورت کے اندر یہ اخلاق، یہ صفات موجود ہونی چاہیے. کیا ہے وہ؟ یقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، اطاعت گزار ہیں، سچے ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور عظیم الشان اجر تیار کر رکھا ہے. لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سے ایک ایک صفت کو اچھی طرح سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں لے آئیں، اس سے محروم ہو کر دنیا سے نہ جائیں. جب ہم اللہ سے ملاقات کریں تو ہماری شخصیت ان صفات کے ساتھ سجی ہوئی ہو، ہماری خوبصورتی صرف زیور اور کپڑے کی نہ ہو بلکہ ان خوبصورت اخلاقی صفات کے ساتھ ہو. تو اس میں ایک طرف اسلام کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے، تو دوسری طرف اطاعت اور مستقل فرما برداری کی بات ہے، پھر سچائی اور صبر، اور پھر خشوع، ہمبلنس، اور اللہ کے آگے جھکنا، پھر صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، اور ان سب چیزوں کے ٹاپ پر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. جس کے اندر یہ خوبی آ گئی اور یہ اخلاق پیدا ہو گیا، وہ اجر عظیم کا مستحق ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ کسی نے پوچھا، جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، مجالس ذکر۔ پھر فرمایا، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے، کیونکہ وہ فائنل اتھارٹی ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا، یعنی اللہ رسول کی بات نہ ماننا ہدایت سے بھٹکنا ہے، دور ہونا ہے۔ اب یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہوگا آئندہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت زید، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولے بیٹے تھے، ان کے ساتھ 4 ہجری میں ہوا، لیکن باہم عادتوں، دونوں اپنی جگہ بہت نیک اور بہت اچھے انسان تھے، لیکن چونکہ عادتوں اور مزاج میں فرق تھا اس لیے باہم نباہ نہ ہو سکا۔ تو اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب زید ان کو طلاق دے دیں تو اس کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیں، کیونکہ آپ کے اس نکاح کے ذریعے عرب معاشرے کی ایک بہت ہی سخت قسم کی رسم جو تھی اس کو توڑنا مقصود تھا، اور وہ کیا تھی کہ ان کے ہاں منہ بولا بیٹا وراثت میں بھی اسی طرح شریک ہوتا تھا جیسے حقیقی بیٹا، اور اسی طرح اس کے سارے باقی حقوق بھی وہی تھے جو ایک نسبی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں ایک بہت بڑی حق تلفی تھی خون کے رشتہ داروں کی کہ اگر ایسا بیٹا وارث بن جائے تو باقی جو حقیقی رشتہ دار ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں یا ان کا حق مارا جاتا ہے، تو اس بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی حکمتیں اس رسم کو ختم کیا۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا کہنا کوئی سچی بات نہیں، حقیقی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سچ کو پسند کرتا ہے، اور رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی اور ہر قسم کی معلومات کے معاملے میں انسان کو سچ پر ہی بیس کرنا چاہیے اپنی زندگی کو۔ تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام کروایا گیا۔ تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حکم آتا ہے۔ یاد کیجئے وہ موقع جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا، یعنی حضرت زید، کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا۔ وہ کیا؟ کہ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون سے جو ان کی ایک طرح سے منہ بولی بہو بنتی تھی ان سے نکاح کرنا پڑا۔ حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا یعنی طلاق دے چکا، تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا، اور یہ نکاح آسمانوں پر ہوا تھا، اللہ سبحانہ تعالی نے خود کیا تھا، اور یہ واحد نکاح ہے جو اللہ تعالی نے کیا۔ اس لیے اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی کوئی ایسی بات کہنا کہ نعوذ باللہ آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش تھی ان سے نکاح کرنے کی، یا آپ خود یہ چاہتے تھے، یہ درست نہ ہوگا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ پیچھے بھی کہا گیا نا، کسی مومن مومنہ کے لیے جائز نہیں کہ اللہ رسول جو فیصلہ کر دیں پھر اس کو وہ نہ مانے۔ تو اسی طرح نبی کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالی جو فیصلہ کر دیں، اور پھر نبی اگر لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس کے بعد ان کی اپنی مرضی نہیں رہتی۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی لوگوں سے ڈرنے کی یا کسی اور کی باس پرس کی فکر نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافی ہے کہ انسان اس کے سامنے سچا ہو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور عنقریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، یعنی جب تمہارے دشمن تم پر الزامات کی بوچھاڑ کر دیں اور تمہیں طرح طرح سے ستائیں اور تم پر الزام تراشی کریں اور تمہارے پیغمبر کو برا بھلا کہیں یا تمہیں کسی طرح کے تانے دیں، تو اس کا مقابلہ کس سے کرو؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ سے مدد مانگو، اپنے آپ کو روحانی طور پر، ایمانی طور پر مضبوط کرو تاکہ تمہارے اندر بہترین اخلاق پیدا ہو، بجائے اس کے کہ انسان ایسے مواقع پر ایسے کام شروع کر دے کہ جو دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہوں۔ انسان کو اللہ کے ذکر اور اللہ سے دعا کر کے مدد مانگنی چاہیے۔ پھر فرمایا، ہو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، یعنی جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اطمینان بخشتا ہے، تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، یعنی ذکر کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، یعنی وہ غم اور گھٹن اور پریشانی دور ہو جائے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، جس روز وہ اس سے ملیں گے یعنی اللہ سے ملاقات کریں گے، ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ کس قدر خوشخبری ہے، کس قدر بہترین انجام ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد کرے اور مشکلات کے وقت اور الزامات کے وقت اور غم کے وقت اپنے حواس نہ کھوئے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے دین کو مزید نقصان پہنچے یا اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب ہو، تو صبر کے ساتھ جو شخص زندگی بسر کر کے جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے عظیم الشان درجات سے نوازے گا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام متعین کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دینے کے لیے آئے تھے، اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے اور برے کام کرنے والوں کو خبردار کرنے والے، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر اللہ کا پیغام پہنچانے کی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی ایک ذمہ داری ڈالی ہوئی تھی، اور آپ کے اوپر یہ کام فرض کے درجے میں تھا۔ وسراجا منیرا، اور روشن چراغ، یعنی آپ کی زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا اخلاق، آپ کے معاملات اور معمولات، یہ سارے کے سارے اتنے خوبصورت ہیں اور سب کے لیے اتنی رہنمائی کا ذریعہ ہے کہ جیسے ایک سورج چمکتا ہے تو سب کے لیے روشنی ہو جاتی ہے اور ہر اچھے برے کا فرق پتہ چلنے لگتا ہے۔ تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرائیٹیرین ہے، ایک میزان ہے کہ جن کو دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم خود کس رستے پہ جا رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو ہمیں سارے معاملات میں، اپنے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، دوستی دشمنی، ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہے اور آپ کا اتباع کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اتباع میں سے ہی اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ فضلًا كبيرًا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنما بن کر، معلم بن کر، شاہد، مبشر، نذیر، بشیر اور داعین الاللہ اور سراج منیر بن کے آنا ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل اور ہم پر احسان ہے. اس لیے اب ہمیں کیا نہیں کرنا, ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا, اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے, کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی, اور بھروسہ کر لو اللہ پر, اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو, تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو, لہذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. یہاں یوں لگتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی طلاق کا ایسا مسئلہ آیا تھا جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیچ میں رہنمائی دے دی, کیونکہ اس موضوع پر پیچھے بات نہیں ہو رہی اور نہ ہی آگے ہو رہی ہے, تو یہ ایک معاملے کا حل ہے, یہ جواب ہے. یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کی وہ بیویاں جن کے آپ نے مہر ادا کیے, اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں, اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی, اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا ہو اگر وہ اسے نکاح میں لینا چاہیں, یہ رعایت خالصتاً آپ کے لیے ہے دوسرے مومنوں کی نسبت, یعنی اوروں کے لیے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ احکامات بھی دوسرے مومنوں سے ہٹ کر مختلف تھے کیونکہ آپ کی ایک خاص حیثیت تھی, اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی آپ کی خصوصیت میں تھیں, اس لیے اس معاملے میں بھی آپ کی خصوصیت مختلف ہے باقیوں کی نسبت. مثلا آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی, ہم عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, اسی طرح آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے صدقہ لینا حرام ہے, پھر اسی طرح آپ کی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی تھی, اور مزید بھی آپ کے لیے کچھ ایسی رعایتیں تھیں یا ایسی ذمہ داریاں تھیں جو دوسروں پر نہیں تھی, تو اس کی یہاں وضاحت کی جا رہی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں. آپ کو ان حدود سے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے. اس کا یہ مطلب نہیں, نعوذ باللہ, کہ آپ زیادہ شادیاں کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کی یہ تنگی دور کر دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں, عین جوانی کی عمر میں, اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے شادی کی جو اس وقت 40 سال کی تھی, اپنی جوانی ایک طرح سے گزار چکی تھی, یعنی حضرت خدیجہ. پھر 25 سال تک ان کے ساتھ رہے کہ آپ نے اس دوران کوئی اور نکاح نہیں کیا. جب وہ فوت ہو گئی تو پھر آپ نے ایک بیوہ اور عمر رسیدہ عورت یعنی حضرت سودا سے نکاح کیا, اور مزید 4 سال وہ آپ کی زوجیت میں رہی اکیلی. پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر 53 سال سے زیادہ ہو چکی تھی, تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے متعدد مصلحتوں کی وجہ سے آپ کو زیادہ نکاح کرنے کا اجازت دی اور رخصت دی, کیونکہ آپ آخری نبی تھے اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو دین مکمل کرنا تھا. مردوں سے متعلق تو بہت سی چیزیں بہت سے صحابہ سیکھ رہے تھے, لیکن خواتین براہ راست آپ سے اتنی آزادی کے ساتھ بہت سے ایسے معاملات جو گھریلو زندگی سے متعلق تھے نہیں سیکھ سکتی تھیں. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اس مصلحت اور باقی اور مصلحتیں بھی ہیں جن کی بنا پر آپ کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی. اور اللہ غفور الرحیم ہے, آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں اپنے سے الگ رکھیں, جسے چاہیں ساتھ رکھیں, جسے چاہیں الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلائیں. اس معاملے میں آپ پر کوئی مذاقہ نہیں ہے, کوئی تنگی نہیں ہے. یہ اس لیے تاکہ آپ خاندانی زندگی کی الجھنوں کا شکار نہ ہو اور اپنا کام سکون کے ساتھ کر سکیں. لیکن اس کے باوجود, اتنی رخصت ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے درمیان حت الوسع عدل فرمایا. اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوگی, کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رخصت ہے, اور جو کچھ بھی آپ ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے, اور اللہ علیم اور حلیم ہے, بردبار ہے. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں, اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آئیں, خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے, اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو, نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو کہ اس وقت اچانک داخل ہو جاؤ جب کھانے کا وقت ہو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آ جاؤ. اب یہاں پر بظاہر تو اس وقت کے مخصوص حالات کو پیش نظر رکھ کر احکام دیے جا رہے تھے, لیکن یہ اب بھی باقی مسلمانوں کے لیے ویلڈ ہیں اور ان کے مطابق ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے کہ اخلاقی قاعدہ ہے کہ جب کھانے کا وقت ہو اس وقت بلا اطلاع دیے اور اچانک کسی کے گھر نہیں چلے جانا چاہیے تاکہ دوسرا شخص کوئی حرج محسوس نہ کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی بلائے تو دعوت قبول کرنی چاہیے, یہ دوسرے کے لیے خوشی کی بات ہوگی, یہ ایک مسنون طریقہ ہے. لیکن دعوت کے لیے اگر گئے ہیں تو جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ, یہ نہیں کہ پھر انسان اس کے بعد بیٹھ رہے اور دوسرے کے سارے کام کاج میں حرج ڈالے اور اس کا بھی وقت ضائع کرے. فرمایا باتیں کرنے میں نہ لگے رہو, کیونکہ حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر یہی ہوا کہ آپ نے جب ولیمہ کے لیے لوگوں کو بلایا تو لوگ کھانے کے بعد بیٹھ رہے اور جب چلے بھی گئے باقی لوگ تو دو لوگ بہت دیر تک وہاں سے نہیں اٹھے. فرمایا تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. اور باقی لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ حیا کی وجہ سے یا مروت میں آ کر آنے والے گیسٹ کے احترام میں ان کو کچھ کہا نہیں جاتا کہ اب آپ گھر چلے جائیں, یا گھر والوں کو آرام کی ضرورت ہے یا انہیں کچھ اور کام کرنا ہے. تو فرمایا کہ وہ تو خود نہیں کچھ کہیں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی حق بات بیان کر رہا ہے. اور اس حکم پر بھی اسی طرح عمل کرنا چاہیے جیسے ہم دین کے باقی احکامات پر عمل کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ بعض اوقات دین کی تعلیم آنے کے باوجود بھی لوگوں کے اندر یہ اخلاق نہیں آتا اور اس کی وجہ سے پھر بہت سے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو, یعنی سامنے سے نہیں. یہاں پر ازواج مطہرات کے لیے خاص طور پر حجاب کا حکم آ رہا ہے کہ آمنے سامنے ڈائریکٹ ان سے لین دین مت کرو بلکہ حجاب کے پیچھے سے کرو, یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب ہے. یعنی اس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح تمہارے دل بھی پاکیزہ رہیں گے ان کے بھی. اب آپ دیکھیے ایک طرف صحابہ کرام ہیں اور دوسری طرف ازواج مطہرات ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایک آڑ کے پیچھے سے بات کرو تاکہ دلوں میں پاکیزگی رہے, کیونکہ جب مرد اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط ہوتا ہے تو اس میں پھر اس چیز کا احتمال ہوتا ہے جو بعد میں بہت سے مسائل کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس سے بھی بعض وقت گھریلو زندگی میں بہت سی پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا, بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا تھا. ایک دن میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے ٹھہر جاؤ, تمہارے بعد ایک بات نازل ہوئی ہے, بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو. تو یہاں اگر ازواج مطہرات کو یہ حکم ہے تو باقی لوگ ان سے بہتر تو نہیں ہو سکتے. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو, یعنی ان کی ازواج کے ساتھ اتنا فریلی مکس اپ ہو کے یا اوپنلی باتیں کر کے, اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو, کیونکہ ان کو ماؤں کا درجہ دے دیا گیا. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے بھتیجے, ان کے بھانجے, ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں, یعنی ان سے پردہ نہیں ہے. اے عورتو, تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے.